हमारे साथ हैं डॉक्टर शब्बर अली और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद उसाजिदीन की हयात तैयबा के हवाले से। आज एक रिवायत के मुताबिक आपके यौम शहादत है, तो इस हवाले से मैं आपको तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ।
शुक्रिया आपका।
डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को बताइए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे बढ़ कर किरदार, यकीनन सारे अइम्मा का किरदार जब से पैदा होते हैं उस वक्त से शुरू हो जाता है और बहुत अहम और मरकज़ी किरदार रहता है, लेकिन इसके बावजूद जब इमामत का ओहदा उन्हें सौंप दिया जाता है तो इनका किरदार उभर कर सामने आ जाता है। तो ये उभार और ये जो है कह सकते हैं कि चढ़ाव जो है, ये हम लोग कब देखते हैं आपकी ज़िंदगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज जैसा कि आपने फरमाया कि 12 मुहर्रम की एक रिवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम की शहादत मनाई जाती है, और नाज़रीन को मैं तस्दीक और ताज़ियत भी पेश करता
बहुत
हूँ।
शुक्रिया।
अय्याम मुहर्रम भी है और अय्याम शहादत सालार शहीदान इमाम हुसैन सलाम भी है, और इसमें फिर नाज़रीन को मैं दोबारा इसकी भी ताज़ियत और तस्दीक पेश करता हूँ। आप बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ, अच्छा सवाल की तरफ इशारा किया है, और आपका जवाब ऐसा दिया जा सकता है, बल्कि ये नाज़रीन के जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि यानी वाक़ई करबला जो सन 61 हिजरी में हुआ था 10 मुहर्रम को, कि जब साहब शहीद हो चुके थे अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द, और सिर्फ तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम बचे थे और मरीज़ी की हालत में थे, तो फिर आया कैसा इनको कामयाबी हासिल मिली, या कैसा ये इमामत इनकी जो रूनुमा हुई और किस तरीके से वो हुई। देखिए नाज़रीन बखूबी जानते हैं कि इमामत ऐसा अहदा है कि जो अल्लाह की तरफ से दिया जाता है,
बेशक
यानी
बेशक,
इसमें बशरियत का यानी इंसानों का कोई
कोई
दखल नहीं
अमल
होता
दखल
कि
नहीं।
हम किसी को इमाम मान लें या इमाम को वो कर रहे हैं। जैसा कि रसूल अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं, रसूल के जानशीन पर अल्लाह की तरफ से भेजे ही जाते हैं, और जो अहकाम जो रसूल के थे वो भी आइम्मा के थे। सिर्फ ये है कि ये वसी है, उनके ऊपर शरीयत नाजिल होती है। और जब यहाँ पर जब इमामों का जब सिलसिला जब शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि जो इनको मुश्किलात का जो सामना जो करना पड़ा था, खुसूसन अवाखर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, कि इस हसास दौर से गुजरे थे, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह ऐसी थी कि यानी रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए थी, और इमाम हुसैन का क़याम भी रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए था।
बेशक
अगर वो सुलह ना करते तो शरीयत ख़तरे में आ जाती थी, और ये अगर क़याम ना करते तो फिर रसूलुल्लाह की शरीयत, रसूलुल्लाह के अहकाम, अल्लाह का दिन ख़तरे में आ जाता था। और इमाम हुसैन के शहादत के बाद ये ओहदा सुपुर्द किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को। आपकी विलादत 38 हिजरी को हुई है, और वाक़े करबला सन 61 हिजरी में आप 22 23 साल के थे, और आपकी शहादत सन 95 हिजरी को हुई है, यानी आपका दौरे इमामत 34 साल दौरा है,
64 साल।
34 ईयर्स, चौंतीस
अच्छा,
दौरा
हाँ उम्र के
जी,
मैं हिसाब से
नहीं
मैं हूँ।
उम्र
जी जी
नहीं, यानी दौरे इमामत।
दौरे मामा। जी,
तो इस 34 साल दौर में इमाम इस हसास मरहलों से गुजरते हैं कि, और हमेशा सारी जिम्मेदारी उम्मत की इमाम के कानों पे होती है, और इमाम का वजीफा यहाँ है कि कैसा इस शरीयत रसूलुल्लाह को, कैसा इस पयाम अल्लाह को, कैसा इस पयाम अहले बैत को अवाम तक पहुँचाए। लोग ये समझते थे कि सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को सब चीज़ें ख़त्म हो गई और कोई नहीं बचा, लेकिन जब देखते हैं कि जब वाक़े करबला के बाद जब उसरा को ले जा जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, तो एक नौजवान बीमार भी दिखाई देता है, और लोग बाज़ यानी वाक़े करबला के बाद यानी लोग ये चाहते थे कि बाज़ यजीदी लश्कर वाले के इस नौजवान को भी ख़त्म कर दें, लेकिन बाज़ का ये कहना था कि नहीं, बीमारी इस हालत बीमार में है, यानी बीमारी की हालत में कि इसको छोड़ दो, बस वही इसके लिए काफ़ी है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का बीमार रहना अल्लाह की तरफ से था ताकि वो जहाद में शरीक ना हो, क्योंकि बीमार के ऊपर से, मरीज़ के ऊपर से जहाद साखित हो जाता है,
बिल्कुल
और यहाँ पर एक मसलहत थी कि इमामत का सिलसिला जारी रहना, और यहीं से इमामत की जिम्मेदारी इनके सपोर्ट हो गई। और वहाँ पर जो खुतबे जो दिए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, यानी कूफे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, फिर कूफे से लेकर शाम के रास्ते में जो अवामुन नास को समझाए हैं, और फिर हम देखते हैं कि खुद शाम में और यजीद के दरबार में इमाम ने जो पैगाम अहले बैत को जो पहुँचाया है, पैगाम रसूलुल्लाह को जो पहुँचाया है, क्योंकि इनके ऊपर ये कहा जाता था कि ये खारिजी है, ये फलाँ है, ये
बिल्कुल
यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऊपर الزامات تھے، لیکن امام نے صاف بتا دیا کہ ہم کون ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم وہ ہیں جس پہ ہمارے گھر میں وحی نازل ہوئی تھی، ہم وہ ہیں، رسول ہمارے میں سے ہیں، اور تمام جو فضائل وغیرہ جو فضیلتیں ہیں ہم اس کے وارث ہیں. یعنی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امام کو اس سخت
چیلنج کیا یزید کو.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی رہتا تو کتنا بھی اس کے اوپر دباؤ ہو، کتنا بھی اس کے پریشر ہو، وہ آٹومیٹکلی یعنی خود بخود وہ مغلوب ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہر مرحلہ میں آگے بڑھتے ہیں، ہر اس میں آگے بڑھتے ہیں. شاہ میں غریبہ کا مرحلہ ہے کہ جب سید و شہدا کا سر جب نوکے نظا پہ دیکھتے ہیں تو فوراً پلٹ کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کی امام زین العابدین السلام نے پڑھا ہے. جو آج کل ہم جو زیارت جو پڑھتے ہیں اسی فقرے سے شروع کرتے ہیں.
بالکل.
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کے عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جو بحث جو ہوتی ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کے سارے جوانوں کو قتل کر دیا، اور ایک علی نامی بیٹا بھی تھا امام حسین کا، اس کو بھی اللہ نے قتل کر دیا، تو امام کیا کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی میراث شہادت، اور وہ میرا بھائی تھا اور میرا نام بھی علی ہے. چاہتا ہے کہ امام کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب آگے بڑھتی ہیں. وہ واقعہ ناظرین کے سامنے ہے، تو ناظرین اس میں
انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ. اور یقیناً ہم لوگ کو سلام کرنا چاہیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے امامت کی بھرپور طریقے سے اور مکمل طریقے سے حفاظت کی، اور اس پیغام کو بھی آگے بڑھانے میں پوری طرح سے مدد کی. امام حسین علیہ السلام جب دوسری محرم کو پہنچے تھے تو وہاں پہ کسی سے جو مقامی لوگ تھے وہاں پہ ان سے پوچھا تھا، تو اس نے جواب دیا تھا اس شخص نے کہ نینوا بھی اسے کہا جاتا ہے اور سرزمین تف بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اور کربلا بھی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہی وہ جو آپ کا مشہور جملہ ہے کہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں کرب اور بلا سے. اور بہرحال ایک ہوتا ہے نام، نام میں یقیناً بہت ساری خصوصیات چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی شناخت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یقیناً پیغام جو ہوتا ہے ایک سرزمین کا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم لوگ اس تقریباً اب تو خیر 50 دن بچے ہیں، 2 مہینے 8 دن جو ہوتا ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں اس میں ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو نقطہ اس سے پہلے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت زینب کبریٰ نے جو حمایت کی ہے اور حفاظت کی ہے امامت کی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لمحے سے ہی یہ حفاظت ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ دکھاتا ہے کہ اس عہدے اور اس نام کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے.
جی بالکل، آپ صحیح فرمائے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے، جو انہیں جو اللہ کی جو دیوی طاقت تھی ان میں، یعنی اگر عام خاتون ہوتی تھی تو بالکل وہ نہیں ہو سکتا تھا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا دختر حضرت علی ہے، حضرت زہرا کی بیٹی ہے، اور اسی خاندان کی ہے جو جہاں پر جو خاندان میں صبر اور استقامت سکھایا جاتا ہے.
بے شک.
اور امامت کا حفاظت کرنا، یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد امامت، کیونکہ امام زین العابدین السلام جیسا کہ میں ناظرین کو بتایا بہت ہی شدید مریض اور خستہ حالت میں تھے، تو یہاں پر حضرت زینب کا کردار ایسا ہے کہ خود چوتھے امام کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور خاندان اہل بیت کے خواتین اور بچے جو بچ چکے تھے واقعہ کربلا کے بعد، ان کو بھی حفاظت کرنا ہے، اور پیغام حسینی کو بھی پہنچانا ہے. یعنی 3 ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کے بھی خطبے شام ہو یا کوفہ ہو یا دیگر مقامات پہ ہو، یعنی باقاعدہ یزید کے جو ہٹ کنڈے تھے، یزید کا جو اصلی چہرہ تھا، وہ سامنے سب کو بتا دیا اور اس کو بے نقاب کر دیا.
ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خود کربلا کے واقعے کے بعد، یعنی واقعی امام زین العابدین کا جو خطبہ ہے دربار یزید میں، اور وہاں پہ جو رسوا کر دیا یزید کو، اور تمام اس کے جو سازشیں تھیں اور اس نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس پہ پانی پھیر دیا آپ نے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ڈگمگانے لگی حکومت یزید کی کہ اس کے بعد تین سال اس کی حکومت چلی، اور کہا جاتا ہے ابو سفیان کے سلسلے سے تو حکومت مکمل طور پر نکل آئی، اور خود حکومت جو ہے اب بنی امیہ کی وہ لرزنے لگی.
بنی امیہ کے واقعات پیش نظر ہے، وہ ہمارے ناظرین تاریخ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. کہ یعنی بنی امیہ جو ابو سفیان کا، آپ جیسا کہ بتایا کہ ابو سفیان کی نسل سے جو حکومت چلی جانا اور دوسروں کے ہاتھ میں آنا، میں ناظرین کو یہ کہتا چلوں کہ واقع کربلا کے بعد جب اسرا اہل بیت کو جب شام لے جا رہا تھا تو چاروں طرف یہ تھا کہ یہ خارجی ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب دربار میں لے کے گئے اسرا اہل بیت کو، امام زین العابدین السلام اور دیگر اسیروں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے اور منادی ندا دے رہا تھا کہ خارجیوں کو لائیں، تو یہاں پر امام زین العابدین السلام فوراً مخاطب ہوتے ہیں یزید کو اور کہتے ہیں کہ اے یزید، اگر رسول اللہ ہوتے تھے اور ہمارے ہاتھ بنے ہوئے دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو ایک معنوں میں انڈائریکٹلی طور پہ، غیر مستقیمانہ طور پہ، عوام جو وہاں پر درباریوں میں جو وہاں پر جو موجود تھے یزید کے مہمانہ، جو جس کو بلایا تھا وہ، اور ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ رسول سے ان کا کیا تعلق ہے، اور یزید فوراً حکم دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ کھول دو. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو پچھنواتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو مشہور واقعہ ہے خطبے کے وقت، تو پہلے آ کے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف وہ لوگ جو بھی بولنا ہے بولتے ہیں، پھر امام اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیا میں وہ لکڑیوں پہ جا سکتا ہوں، ممبر رسول نے کہتے ہیں لکڑیاں کہتے ہیں، جاتے ہیں اس پر، جا کے شروع کرتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل بولنا، اپنے آپ کو پچھنوانا. یزید پریشان ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اذان بولو، اذان کہنے کے لیے حکم دیتا ہے، تو فوراً جیسا کہ اذان شروع ہوتی ہے امام خاموش ہو جاتے ہیں. جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو فوراً یزید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے یزید، رسول کا نام جو لیا جا رہا ہے اذان میں، آیا وہ میرے جیسے یا تیرے جیسے؟ اگر تیرے جیسے تو تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، اگر میرے جد ہے تو پھر کیوں میرے والد کو قتل کیا؟ لوگ پریشان ہو گئے. اور ناظرین کو یہاں پر ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ بیزنٹائن کا امبیسڈر اس زمانے میں، کیونکہ ایسٹرن رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا 400 AD میں، 300 AD میں، اور اس سلسلہ اور ویسٹرن رومن امپائر 450 AD میں ختم ہو چکا تھا، اور ایسٹرن رومن امپائر یعنی 1200 تک باقی تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن رومن امپائر یا بیزنٹائن جسے کہتے ہیں، اس کا امبیسڈر بھی وہاں پر موجود تھا یزید کے دربار میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ اے یزید، میں حضرت داؤد کی اولاد سے ہوں اور ابھی بھی میں جو چلتا ہوں، لوگ میرے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں شفاعت کے لیے، اور میری عزت و احترام کرتے ہیں، اور تو ایسا کیسا اپنے نواسے رسول کو تیار ہوا قتل کرنے کے لیے؟ یعنی ایک غیر مسلمان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آنا، اور وہ ایمان لاتا ہے اور یزید اس کا قتل کا حکم دیتا ہے. تو یہیں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی جو تحریک ہے یزید کے دربار میں، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر یزید مجبور ہو جاتا ہے اسرا کو آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ چو طرف کھلبلی مچ جاتی ہے. یزید کہہ رہا تھا کہ ہم خارجیوں کو لائیں، لیکن یہ اہل بیت رسول ہے، یعنی لوگ تیار نہیں ہیں ماننے کو کہ اہل بیت رسول اسیر ہو. اور پھر پہلی مجلس ہوتی ہے دربار یعنی شام میں، اور شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سبھی بیویوں کو جمع کرتی ہیں شام کے، اور پہلی مجلس شام میں منعقد ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کے آنے والے دور میں، یعنی بعد کے سلسلوں میں جو مختلف خلفاء اموی گزرے ہیں، اس میں امام کا کیا کردار رہا ہے؟
ایک سوال ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے، زرینہ احمد خان سکردو بلتستان سے بھیجتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ میدان کربلا میں جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت چار امام تھے، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور دو امام اس وقت چھوٹے تھے. آیا بات درست ہے یا نہیں؟
جی، چار امام نہیں تھے بلکہ تین امام تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام تھے شہادت کے وقت، وہ تقریباً 57-58 ایئرس کے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام تھے، یہ تقریباً 22-23 سال کی عمر تھی. اور پھر پانچ امام تھے محمد باقر علیہ السلام، جو تقریباً 3 یا 4 سال کی عمر تھی ان کی، اور تین امام تھے نہ کہ چار امام.
ڈاکٹر صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین، ایک طریقۂ تبلیغ انہوں نے اختیار کیا دعاؤں کے ذریعے، آپ کا ایک پورا کہہ سکتے ہیں کہ جو اصولوں کا جو منصوبہ ہے اس میں تمام انسانی اور اقدار اور تمام چیزیں موجود ہیں. اگر دیکھا جائے کہ میں اگر ایک کوئی منشور ہو تو یقیناً پہلا منشور اگر صحیح طریقے سے مکمل طور پر موجود ہے تو وہی ہے. وجہ کیا تھی کہ آپ نے یہ طریقہ اپنایا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس منشور کی طرف آئیں گے؟
دیکھیے، پھر پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں کہ امام علیہ السلام کے دور حیات اس باریکی سے گزر رہا تھا کہ یعنی حکومت کی سر کافی کڑی نظر امام کے اوپر تھی اور امام پر تھی اور امام کے چاہنے والوں پر تھی. یعنی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ امام قیام کرے, امام اپنے والد گرامی کی شہادت کا بدلہ لے. حکومت کو ڈر تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یا امام حسین علیہ السلام کا قیام صاف طور پر بتا دیا کہ یہ بنی امیہ خلافت کے پیچھے ہیں, حکومت کے پیچھے ہیں اور ان سے رسول اللہ سے کوئی تعلق,
کوئی
نہیں,
تعلق
ہے.
نہیں ہے.
اور یزید کا جو مشہور واقعہ ہے کہ بنی ہاشم وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے یہ لوگ اٹھے تھے, ان میں نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے, یزید کا اعتقاد تھا.
بالکل.
اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور پھر اس کے بعد ہم آنے والے اموی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ جو حکمران تھے, جو بادشاہیں تھے, ان کا کیا کردار تھا. تو امام کے اوپر کافی سخت نظر تھی. امام علیہ السلام کا یہاں پر وظیفہ کیا ہے, امام کے اوپر رسپانسبلٹی کیا ہے؟ نہ صرف یعنی اسلامی معاشرے کو آگے بڑھانا بلکہ مسلمانوں کو بتانا کیا ہے کیا نہیں ہے, سوشل کنسپٹ پہ بھی کام کرنا ہے امام کو, سیاسی کنسپٹ پہ بھی کام کرنا ہے. کیونکہ امام کی رسپانسبلٹی, امام کی ذمہ داری ہے. امام کے پاس اصحاب نہیں ہیں, امام کے پاس ویسے چاہنے والے نہیں ہیں اور لوگ ڈرتے بھی ہیں حکومت کی طرف سے آنے کے لیے. تو امام علیہ السلام یہاں پر کچھ خاص چیزیں ایسی اپنائی جو اس کے ذریعے شروع کیا اپنی تبلیغ کا. پہلی چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ ہے, جیسا کہ آپ بتائے کہ ایسے کچھ خاص دعائیں تھے جو صحیفہ سجادیہ کے شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں, جو مختلف اللہ کی عبادت اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے اللہ کو مخاطب کرنا, کس طریقے سے ہم اللہ کو اگر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ پورا ذکر ہے کہ اگر
یہ چیز دکھاتی ہے کہ یہ تو اسلام کی شکل ہی بگڑ گئی تھی,
اسلام کی شکل ہی بگڑ گئی تھی, اسلام کو دوبارہ آپ کے اس کا فاؤنڈیشن دوبارہ ڈالنا تھا. یعنی یہاں پر چوتھے امام کی رسپانسبلٹی ہے, پانچویں امام کی, چھٹے امام کی ہے کہ دوبارہ اسلام کی جو بنیاد کو, جو کھوکھلا جو کر دیا تھا بنی امیہ نے, اس کو دوبارہ اس کا ایک نیا فاؤنڈیشن اس کے اوپر ڈالنا تھا. تو امام تبلیغ کے ذریعے شروع کرتے ہیں, دعاؤں کے ذریعے. پھر اس کے بعد رسائل حقوق امام زرین علیہ السلام مشہور ہے, اس کے اندر حقوق اللہ کے حقوق ہے, قرآن کے حقوق ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق ہے, اپنے زبان کے حقوق ہے. یعنی حقوق کا مطلب, حق کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم کیسا اس سے استعمال کرنا چاہیے, کیسے ہم کو رفتار کرنا چاہیے, کیسا ہم کو بیہیو کرنا چاہیے ایک معاشرے میں, ایک جامعے میں. آپ کو یہ چیز کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے یعنی صرف اور صرف امام زین العابدین السلام ہیں اور امام زین العابدین السلام پر حکومت کی طرف سے کڑی نظر ہے. تو پھر کیسا پہنچا ہے, اس دعاؤں کے ذریعے, اس حقوق کے ذریعے اللہ امام بتا رہے ہیں. پھر سوشل کانسیپٹ پر آتے ہیں ہم. سوشل کانسیپٹ پہ امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ امام کا کام یہ تھا کہ غلاموں کو خریدنا اور آزاد کرنا. یعنی کہ غلاموں کو کوشش یہ کرتے تھے کہ غلاموں کو خریدا جائے, ان کو تعلیمات اسلام دیا جائے, تعلیمات اہل بیت دیا جائے, پھر ان کو آزاد کرے تاکہ وہ جا کے جامعے میں, وہ جا کے معاشرے میں اسلام کا اور اہل بیت کا پیغام پہنچائے. یعنی اس میں یعنی کہنے والے نے کہتا ہے کہ امام زین العابدین السلام کو کوئی غلاموں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تو پھر امام اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام یتیموں کو, فقراؤں کو جو مدد جو کیا کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. وہی کردار جو امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رات میں جو پشت پر روٹیاں ڈال کے جو لے جاتے تھے, بالکل امام زین العابدین السلام کا بھی ویسی ہے کہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں, غریبوں کو مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں. اور امام کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے, کیا ہے. اور ناظرین کو کہتا چلوں کہ جب امام کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر جو روٹیاں لے کے جو جاتے تھے تو اس کے نشان باقی تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا کیا ہے, امام کے جب سوشل فاؤنڈیشن ڈالا جا رہا ہے اور جب اسلام کو جب ضرورت پڑی ہے تو آ کے مدد کر رہے ہیں. بہت ہی مشہور واقعہ ہے, مجھے یاد نہیں ہے کون سے خلیفہ کا دور ہے, کون سے حکمران کا دور ہے, کہ جو سکہ جو ضرب کیا جاتا تھا یہ بیزنٹائن سے آتا تھا اور حکومت مرکزی نے امام سے درخواست کی کہ کیا کیا جائے, کیونکہ اس کے اوپر صلیب کا نشان ہوتا تھا اور صلیب معاشرے اسلامی میں یہ چیز ٹھیک نہیں تھی, یعنی کرسچینٹی کا رواج اس کی ترویج دیا جا رہا تھا. تو امام نے کیا کیا, امام محمد باقر علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام باقاعدہ بتاتے ہیں اور فرسٹ منٹنگ پریس یعنی کوائنس کا, سکوں کا ضرب جو کرنا امام زین العابدین السلام بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے وہ کیا جائے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام کا جو کردار ہے اس میں, یعنی اس معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر یہ چیز منتقل ہوتی ہے پانچویں امام تک اور چھٹے امام تک، جو اپنے روایتوں کے ذریعے، اپنے احادیث کے ذریعے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے، جو چھٹے امام جو تربیت کیے تھے، اس تک معاشرہ اسلامی کو یہ لوگ فاؤنڈیشن اس کا مضبوط کیا.
ایک چیز بس میں آخر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام نے ایک بظاہر یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں کا سہارا لیا امت کی ہدایت کے لیے، بلکہ پھر سے اسلام کی طرف، اسلام سے ان کو آشنا کرانے کے لیے، خطرہ کیا محسوس ہو رہا تھا اس دور کی حکومت کو؟
جیسا کہ میں ناظرین کو کہتا چلا کہ اس میں واقع ایسے پیش آئے تھے کہ یعنی بہت، یعنی حکومت مرکزی کو تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صاف طور پر واضح کر چکے تھے کہ بنی امیہ کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور صرف اور صرف حکومت کے پیچھے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کے دور میں کچھ ایسے حساس واقعات پیش آئے ہیں، کچھ تین قیام ہمارے کو دکھائی دیتے ہیں. ایک قیام حرا ہے جہاں پر مدینوں والوں نے قیام کیا تھا جو بنی امیہ کے خلاف، بلکہ زبیریوں کا جو عبداللہ ابن زبیر جو شخص تھا وہ امام یعنی بنی امیہ کے خلاف اٹھتا ہے، اور وہ بھی حکومت چاہتا تھا، بلکہ یہ حجاز اور عراق کو الگ کر چکا تھا اور اپنے آپ کو وہاں پر خلیفہ ڈکلیئر کر چکا تھا، تو مدینہ والوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا. پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ توابین کا قیام ہوتا ہے. توابین وہ تھے جو کوفہ کے رہنے والے تھے، بعض انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے کے بلائے تھے لیکن ساتھ نہیں دیے، بعد میں وہ توبہ کر کر بنی امیہ کے خلاف آئے تھے، اور اس کے چیزیں بھی سامنے ہیں، ناظرین کو تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پھر قیام مختار ہے، حضرت مختار جو قیام کیے تھے اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے خاتلوں کا بدلہ لیتے ہیں، اور توابین جو بچے کچھے تھے وہ مختار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور ناظرین کو یہاں پر کہتا چلوں کہ قیام مختار جو حضرت مختار جو بدلہ لے رہے تھے، جو عبید اللہ ابن زیاد جو حاکم کوفہ تھا، جو امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا لڑنے پہ اور اپنے لشکر کو جو بھیجا تھا کربلا میں، اور عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تقریباً 6 سال کے بعد وہ خود عاشور کے دن ہی مارا جاتا ہے.
اچھا،
یعنی امام حسین کا قاتل بھی عاشور کے دن مارا جانا، یہ خود ایک نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ یعنی خون ناحق کا جواب یعنی ضرور دیا جائے گا
اور
پامال نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں امام علیہ السلام کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے پیام حقیقی اور پیام حسینی کو پہنچائے. پانی دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جمع ہو جاتے ہیں، اپنے باپ کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، ایک طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں. کہیں مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی ذبح ہوتا جانور دیکھا جا رہا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت سے شہید کیا گیا تھا، یا ایسے دیگر واقعات ہم کو ملتے ہیں، چاہے دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے یعنی سوشل ورک کے ذریعے ہو، یا مختلف چیزوں کے ذریعے ہو. امام ایک باقاعدہ دوبارہ اسلام کو حیات نو عطا کیا، اور امام زین اللہ علیہ السلام کی بھی یعنی پوری کوشش یہ تھی کہ جو بنی امیہ اسلام کا چہرہ خراب کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لا دیے.
آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کا، اچھا وقت اگر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ایک منٹ ہم لوگوں کے پاس وقت ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں تو اس میں.
بس یہ کہ آپ کی شہادت 95 ہجری کو ہوئی ہے، اور زہر دغا سے آپ کو شہید کیے، اور پھر آپ اپنے سارے اپنے امامت کے جو بھی سپرد امام محمد باقر علیہ السلام کو کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امامت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور ہمارے 12ویں امام ضرور ہے کہ غیبت میں، یعنی بلکہ ہمارے آنکھوں سے وہ پوشیدہ ہے. لیکن اس وقت اس دور میں ہمارا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اہل کوفہ امام کو اکیلا چھوڑے تھے، ہمارا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ امام کو اکیلا نہ چھوڑیں،
بے شک.
اور ہماری کوشش یہ رہی ہوگی کہ امام کی نصرت کریں اور انشاءاللہ کامیابی حاصل.
اور یقیناً ہم لوگ بھی بہت سارے عریضے ڈالتے ہیں، اور سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمارے عریضے خدا نخواستہ نصیب دشمنان جسے کہا جاتا ہے، وہ کوفیوں جیسے عریضے نہ ہوں.